امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ روایات جن میں بچوں کے ماں کی گود میں بولنے کا ذکر ہے اگرچہ آگے چل رہی ہے، مگر یہاں رک کے ہم اس روایت سے جو فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان کو سوچ لیں۔ ایک بات تو حضرت جریج رحمت اللہ علیہ کی اس روایت سے یہ معلوم ہوئی، اور اسی طرح وہ جو ماں کو بچے نے دعوت دی کہ وہ آگ میں کود جائے، اور ماں کو بچے نے کہا کہ میری ماں تو سچائی پر ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے، اور وہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے معجزات ہوتے ہیں، اور معجزہ اللہ کا فعل ہے، اور اللہ تعالی جب چاہتا ہے تو اپنے بندے کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتا ہے اس بندے کی عزت اور عظمت کو بڑھانے کے لیے، اور اس بات کے لیے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں کہ وہ اللہ کی طرف سے پیغمبر یا مرسل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور یہی چیز اولیاء اللہ میں بھی ہوا کرتی ہے کہ اللہ تعالی اپنے ساتھ ان کا قرب اور تعلق اس بات کے لیے ان کو کرامات عنایت کرتا ہے، اور کرامت اولیاء اللہ کو ملنا اس کا ثبوت خود قرآن کریم سے ہے۔ حضرت مریم کا یہ قصہ آپ نے پڑھا اور دیکھا اور سنا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جہاں بیان کیا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھیں، تو اس میں ان کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ ان کے پاس بغیر موسم کے پھل آتے تھے، یعنی مارکیٹ میں وہ پھل دستیاب نہیں تھا مگر حضرت مریم کو ملتا تھا۔ یہ ان کا معجزہ ہے، کیونکہ اگر یہ ان کی کرامت ہے، کیونکہ اگر یہ ان کا معجزہ ہوتا تو معجزہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا ہے، اور یقیناً حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی بلکہ وہ اللہ کے دوستوں میں سے تھیں، اولیاء اللہ میں سے تھیں، اس لیے ان کو اللہ تعالی نے کرامت کے طور پر ایک چیز دی۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں ہوئی تھی بات، اس لیے ان کا معجزہ تھا، تو قرآن اس کی بھی نفی کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ قرآن کریم میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا انا لکی حاضہ، تمہیں یہ پھل کہاں سے ملتے ہیں؟ تو اگر یہ معجزہ ہوتا حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو مریم علیہ السلام سے کبھی یہ نہ پوچھتے۔ ان کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی۔ تو حضرت مریم کا معجزہ اور بغیر موسم کے پھل انہیں ملنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اولیاء کرام میں معجزات، اولیاء کرام میں کرامات ہوتی ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں معجزات ہوا کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی کرامات کا بہت وسیع باب ہے، اور مختلف لوگوں نے اس میں مختلف چیزیں لکھی ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس موضوع پر کافی تفصیل سے بات کر چکے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کرامت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی نسبت جس کی طرف کی جا رہی ہے، یہ نسبت بھی درست ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگ کرامات کے نام پہ محض جھوٹی روایات گھڑ دیتے ہیں، محض جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ کچے صوفی اپنے مشائخ کے متعلق زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ لوگوں کے دل میں اپنے شیخ کی عزت، عظمت، رفعت، ان چیزوں کو وہ پیوست کریں، حالانکہ اللہ جس انسان کو چن لیتا ہے، خود بخود اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ لوگوں میں اس کی بات پہنچے اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت ملے۔ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کرامات میں ایک کرامت یہ ہے کہ ایک اللہ کے ولی نے قبر پہ کھڑے ہو کے تم باذن اللہ کہا، فرض کر لیجئے اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری، فرض کر لیجئے کہ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ایک مردہ زندہ ہو گیا۔ لوگوں کے نزدیک یہ کرامت بہت بڑی ہے، اور اگر یہ کبھی ہو جائے تو اس شخص کی خانقاہ میں جگہ باقی نہ رہے، اتنی یلغار ہو جائے۔ اور اہل نظر، اہل حقیقت، جن کو اللہ نے عقل سلیم اور شعور عنایت فرمایا ہے، وہ اس کرامت کو اس کے مقابلے میں پرے کاہ کے برابر نہیں جانتے کہ ایک آدمی اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، وہ واعظ کرتا ہے، کسی کو نصیحت کرتا ہے اور اس کی مجلس میں آنے والا توبہ کر کے اٹھ جاتا ہے، جو گناہ برسا برس سے اس نے دل میں پال رکھا تھا اس کے ایک دو چار واعظ سننے سے توبہ کر لیتا ہے اور خدا کی نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے، یہ جہنم کے راستے پہ چل رہا تھا اس گناہ کو کر کے، اور اس اللہ کے ولی کے واعظ نے، اس کی نصیحت نے، اس کے اخلاص نے اس شخص کو جنت کی راہ پہ ڈال دیا، اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی درست ہو گئی نا۔ جنت اگر مل گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات، سکھ، آرام اور چین پا گیا۔ اہل نظر، اہل حقیقت کے نزدیک یہ اس مردہ کے زندہ کرنے سے کئی ہزاروں لاکھوں گنا یہ کرامت افضل ہے کہ اس شخص نے اللہ کا نام چند دن کے لیے لیا اور اس کی زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھ دی کہ لوگ آئے اور توبہ کر کے واپس گئے۔ وہ جو مردہ دل تھے وہ زندہ ہو کر گئے، تو دلوں کو، مردہ دلوں کو زندہ کر دینا اور جہنم کی راہ سے ہٹا کے جنت کی راستے اور لائن پر ڈال دینا، یہ زیادہ بڑی کرامت ہے بنسبت اس کے کہ کوئی قبر پر کھڑا ہو کر کسی مردے کو زندہ کر دے۔ اس لیے کرامات ہوتی ہیں، اس سے انکار نہیں، اور اہل سنت والجماعت کا یہ ایک طرح کا کیا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یقیناً کرامت حق ہے اور کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے، لیکن ہم کرامت کے مقابلے میں اس چیز کو ترجیح ہی دیتے ہیں۔ کس چیز کو؟ یہ کہ کسی انسان سے اللہ کے دین کی خدمت کے طور پر کرامت کی چیزیں ہو جائیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بہت مشائخ اور بزرگوں نے لکھی ہیں، اور کرامات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بھی بہت تھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کرامتیں بھی تھی، اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی، لیکن ان سے کثرت سے کرامات کا ظہور نہیں ہوا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کرامت تو اس وقت اللہ تعالی عام طور پر دکھاتے ہیں کہ لوگوں کے یقین میں اضافہ ہو، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے بڑھ کر اور یقین کہاں سے ہو سکتا تھا، ان لوگوں کو یقین کی دولت وہاں سے مل چکی تھی، اس لیے اللہ تعالی نے وہاں پر کرامات کو دکھایا ہے مگر کم، اور بعد میں امت کے عقیدے میں، توکل علی اللہ میں، اپنے مشائخ کی پہچان میں ضعف آ گیا اور لوگوں میں اندھا پن بڑھ گیا۔ اس لیے لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم جس انسان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہو یہ ہمارے دوستوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا اظہار زیادہ فرما دیا۔ حضرت ابو بکر سکار رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، اور جامی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے نفات الانس میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کشتی پہ سوار تھے اور دریا میں طغیانی آئی اور اتنی تیز تند لہریں اٹھی کہ لوگ رونے لگے، چیخنے لگے، اور قریب تھا کہ کشتی ڈوب جاتی، اور لوگ دیوانے ہو گئے، پاگلوں کی طرح اس بڑی کشتی میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتے تھے کہ خدا معلوم اب کیا ہو جائے، اور سب اللہ سے مانگ رہے تھے، اور ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اپنی گدڑی میں سر دے کے، تو کوئی گزرا اس کے پاس سے، اس نے کہا ساری مخلوق تباہ ہو رہی ہے اور کشتی ڈوبی، سب ڈوب جائیں گے، تو بھی دعا مانگ، تو کیا کر رہا ہے بیٹھا ہوا۔ تو اس نے جب اسے ڈانٹا تو اس نے اپنے سر سے کمبل ہٹایا، اس کو دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ عجب تو بے قلب کا کیف القلب۔ یہ شعر کا ایک مصرع اس نے پڑھا، یعنی محبوب جو ہے اس کا ایک عاشق ہے، محبت کرنے والا ہے کوئی اس کا، اور وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ مجھے تیرے ساتھ اتنی محبت ہے، لیکن تیرے دل کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیف القلب، یہ کیسے پھر گیا، میری اتنی محبت کے باوجود تیرا دل آج کیسے پھرا ہوا ہے، مجھے بڑا تعجب ہے، حیرت ہو رہی ہے، اس تصوف کی ساری انتہا حیرت ہے، حیرت در حیرت ہے. ایسی حیرت ہے کہ حیرت اگر کسی سمندر کا نام ہوتا تو بندہ اس میں ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے، اگرچہ اس کو 1000 سال کی عمر ملے، اور جب وہ گرتا ہے تو ڈوبتا ہی رہتا ہے، ڈوبتا ہی رہتا ہے. اور حیرت اگر ایک خلا کا اور عروج کا نام رکھ لیا جائے تو یہ پھر اڑتا ہی رہتا ہے، اڑتا ہی رہتا ہے، حیرت در حیرت ہوتی ہے. حیرت کا صحرا ہے جس کا کوئی سرا نہیں ملتا، اور حیرت کا میدان ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اس نے کہا مجھے حیرت ہے کہ تو آج ہم سے پھر کیوں گیا ہے، اور یہ کہہ کے اس نے اپنے سر پہ پھر کمبل ڈال دیا. تو جو لوگ کھڑے ہو گئے تھے انہوں نے کہا عجیب بے وقوف ہے، بجائے اس کے کہ اللہ سے دعا مانگے کشتی بچ جائے، شعر پڑھنے میں مست ہے. جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا تو اس نے پھر کمبل ہٹایا اور کہنے لگا وشدت حبک لی لم ذهب، اور حال یہ ہے کہ آپ کی محبت کی شدت اس بے اعتنائی بے رخی کے باوجود میرے دل سے کم نہیں ہوئی. اور جو اس نے شعر پڑھا جو لہر اٹھی ہوئی تھی وہ بیٹھ کے. جو لوگ نظر رکھتے تھے اور کلام شناس تھے وہ سمجھ گئے، انہوں نے پکڑ لیا اس دیوانے کو اور کہنے لگے جلدی بول اور کہہ. اس نے کہا وَعَاجُبْ مِنْ ذَا وَذَا أَنَّنِي، اور اس سے زیادہ حیرت اس پہ ہے کہ میرا حال دیکھ، جب مجھے غصہ آتا ہے اور جب میں تجھ سے خوش ہوتا ہوں اور جب مجھے تجھ پہ غصہ آتا ہے، دونوں حالتوں میں تجھے اپنا محبوب ہی سمجھتا ہوں. بتقاضائے بشریت میرے دل میں جھنجھلاٹ پیدا ہوتی تھی کسی فیصلے پہ تو بھی میں خوش ہوتا ہوں کہ آخر میرا مالک تو ہے، اور جب تیری خوشی سے کوئی چیز مجھے مل جاتی ہے اور وہ میری خواہش کے مطابق ہوتی ہے تو میں پھر بھی خوش ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بہرحال میرا مالک تو ہے. اراک بعین الرضا فی الغضب، اور میں غصے کے عین وقت میں بھی جب میرے دل کی جھنجھلاٹ مجھ پر غصہ غالب کر دیتی ہے میں تجھے کیسے دیکھتا ہوں، تو جانتا ہے. اور لہریں تھم گئی، تلاتم میں سکون برپا ہوا، اور وہ جو زور تھا طوفان کا ختم ہو گیا. شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ میں نے شعر کہیں پڑھے تھے کہ عجب تو بے قلب کا کیف القلب، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تیری بے اعتنائی پہ کہ تو کیسے پھر گیا ہے، میرا دل تیرے ساتھ لگا ہوا ہے. بشدت حبک لی لم ذهب، اور میری محبتوں کی شدتیں تیرے متعلق کم نہیں ہوئی. وعجب من ذا وذا اننی، اور مجھے بڑا تعجب ہے اس بات پہ کہ کبھی غصہ آتا ہے، جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی تیری انعامات تیری رضا پہ خوشی ہوتی ہے. اراک بعین الرضا فی الغضب، میں ہر حال میں تجھ سے خوش رہتا ہوں. شیخ کہتے ہیں میں نے ایک اور شعر بھی دیکھا ہے، فَإِن جِتَّ فِي الْوِسْلِ أَحْيَيْتَنِي، اور اگر تو مجھ پہ کرم کرے اور مجھے اپنی ذات تک رسائی دے دے تو یہ ہے اصل مہربانی جو تو مجھ پر کرے گا. وَإِلَّا فَهَذَا طَرِيقُ الْعَتَبِ، اور اگر یہ نہ ملے تیری راہ اور میں تجھ تک نہ پہنچاؤں اور میرے رب تیری معرفت مجھے نصیب نہ ہو تو یہ تباہی کی راہ. یہ کیا تھا؟ کرامت تھی. اس انسان کو لوگ دیوانہ کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، اور اس کے جی میں ایک بات آئی اور اللہ نے چاہا کہ اس انسان کی حیثیت لوگوں پر ظاہر کرے. ابو بکر سکار رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم کشتی میں جتنے لوگ تھے حیران ہوئے کہ دیکھو کیسا آدمی ہم میں موجود ہے، ہم میں سے کسی نے نہیں پہچانا. یہ طوفان اس لیے اٹھا تاکہ یہ ہمیں اندازہ دلا دے کہ یہ شخص کیسا ہے. پھر جب وہ ساحل پر اترے ہیں سب لوگ تو لوگوں نے چاہا کہ اس کی صحبت میں رہیں، اور اس نے لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ غافل ہوئے تو اٹھ کے چل دیا، اور لوگوں میں سے کوئی نہیں پہچان سکا کہ یہ آدمی کون تھا. اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں، جو اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، یا جو بھی پوری حدیث ہے وہ بچہ بول پڑا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ میں کرامات ہوتی. دوسری بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. یہ جتنے بھی لوگ اللہ کی تقدیر پر بحث کرتے ہیں اور جتنے لوگ بھی خدا کی تقدیر کی اصل جاننا چاہتے ہیں، کیا ان کے سمجھانے کو اور ان کے اطمینان کو یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی بھی تقدیر ایسی نہیں ہے جو اٹل ہو اور جو دعا سے بدل نہ سکے؟ انتہا درجے کی اللہ کی تقدیر وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، نہ اس کے کسی نبی کو، نہ رسول کو، نہ فرشتوں کو، نہ اولیاء اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کسی کو نہیں پتا. صرف اللہ ہی کو بتایا کہ میرا بندہ، میں نے جو تقدیر لکھ دی ہے، کب دعا مانگے گا، کب ہم اس کی تقدیر، اس کی دعا کو قبول کر کے بدل دیں گے. بس یہ کافی ہے. اس کی تقدیر کی بحث میں انسان پڑے ہی کیوں؟ جب ایک چیز بدل سکتی ہے تو آدمی اپنی ہمت، اپنی کوشش، اپنی محنت کو دیکھے. حدیث میں آئے نا، اجملو فی الطلب، اللہ سے مانگنے میں محنت کرو. محنت کرے، دعا مانگے، بہت زیادہ ہوا بھائی، بہت بڑی بات ہو گئی. اللہ نے تقدیر میں یہ لکھ دیا، طے فرما دیا کہ یہ بندہ کفر پہ مرے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس سے بڑی تباہی تو کوئی نہیں. کسی آدمی کو خواب میں، کسی آدمی کو فرشتہ یہ لے کر پرچہ بھی اتر آئے نا اور آ کر کہے کہ یہ تمہاری تقدیر ہے اور اللہ نے طے کر دیا ہے کہ تم کفر پر مرو گے، اور اس کے بعد اس کے پاس ایک ہی منٹ رہ جائے تو بھی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، دونوں ہاتھ پھیلا دے اور کہے تیرا فیصلہ ہے، تو بدل سکتا ہے، مہربانی کر. اگر فیصلے گناہگاروں کے حالات دیکھ کر ہوتے تو اللہ کی یہ دنیا کب کی تباہ ہو چکی ہوتی. فیصلے اس کی رحمت کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی مہربانیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، عنایات کے ساتھ ہوتے ہیں، درگزر کے ساتھ ہوتے ہیں، توبہ کی قبولیت کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے کرم کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے اس جیسے مالک سے کیا گھبرانا جس کی رحمت نے اس کے غصے کو ڈھانپ لیا اور جس کی مغفرت اور بخشش اس کے عقاب پر غالب آ گئی. مت ڈرے، مت پریشان ہو، مانگتا رہے. بڑی سے بڑی تقدیر بھی دعا بدل دیتی ہے. والدین کی دعا بدل دیتی ہے، اپنے مشائخ کی دعا بدل دیتی ہے، حتیٰ کہ ایک عام گناہگار آدمی کو دوسرے گناہگار آدمی سے جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. اللہ کے اچھے بندوں کا تو کہنا ہی کیا، جن کی زندگیاں کھپ گئی ہوتی ہیں. بہت مثالیں، اگر اس کی مثالیں دینا شروع ہو جائیں کہ والدین کی دعا سے کیسے تقدیر بدل جاتی ہے، اللہ کے اچھے بندوں کی دعا سے کیسے تقدیر بدل جاتی ہے، تو اس کی مثالوں کے لیے شاید سال بھر کے ایف ایم کے پروگرام بھی ناکافی ہو جائے. ایک دو واقعات آپ سے عرض کرتے ہیں. یہ خود جریج رحمت اللہ علیہ، ان کی والدہ نے بدعا دے دی نا، اور بدعا وہ دی جو عام طور پر اس زمانے میں رائج تھی. یعنی یہ نہیں کہا کہ تو مارا جائے، مر جائے، یہ نہیں کہا کہ تو خدا کی نافرمانی میں پڑ جائے ولیعاذ باللہ، بلکہ اس زمانے میں عام طور پہ عورتیں بدعا دیتی تھی. جیسے ہمارے زمانے میں خواتین کو جب غصہ آتا ہے تو عام طور پہ کہتی تیرا بیڑا غرق ہو. تو یہ ایک عام سی بدعا ہے. اسی طرح زمانے میں عام بد دعا کسی نیک آدمی کو دینی ہوتی تھی تو کہتے تھے خدا تجھے بدکار عورتوں کا منہ دکھائے، وہ بد دعا تھی. اسی وجہ سے جب وہ گزر رہے تھے اس محلے سے جہاں وہ عورتیں کھڑی تھیں تو یہ انہیں دیکھ کے ہنسے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ ہنسے تھے، تو انہوں نے کہا والدہ یاد آ گئی، انہوں نے مجھے جو بد دعا دی تھی وہ پوری ہوئی. یہ ہو جایا کرتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر کبھی کبھی دعا اس پہ غالب آ جاتی ہے، بدل دیتی ہے. اس لیے بڑوں کی دعا لینی چاہیے اور بد دعا سے بچنا چاہیے، اس سے تقدیر پر اثر پڑ جاتا ہے. کتنی مثالیں چاہیے، یہ حدیث کافی نہیں ہے اس کے ثبوت کے لیے. شیخ حماد رحمت اللہ علیہ چھٹی صدی ہجری کے بہت بڑے مشائخ میں سے تھے بغداد کے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے معاصر ہیں، یہ دونوں ایک ہی وقت میں بغداد میں تھے اور دونوں کے حلقے بڑے وسیع تھے. حماد رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک تاجر آیا اور اسے کہا حضرت شام کی طرف قافلہ جا رہا ہے عراق سے اور تجارت کا سامان 700 دینار ہیں لے کے جا رہا ہوں. تو حماد رحمت اللہ علیہ چپ رہے، پھر اسے بلایا اور کہا کہ تمہارا مال ڈاکو لوٹ لیں گے اور تجھے قتل کر دیں گے، مت جاؤ. قافلہ تیار، وعدے اس نے سب کر لیے، سامان خریدا ہوا، پریشان ہوا اور جا رہا تھا گھر کی طرف. راستے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی تو انہوں نے اترا ہوا چہرہ دیکھا، اور یہ جو تاجر تھا اپنی نیک نیتی، اپنی تقوی اور جو کچھ اللہ نے صفات رکھی تھی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بہت اچھا لگتا تھا، بڑی محبت تھی حضرت کو اس لڑکے سے. اس کے اترا ہوا چہرہ دیکھ کے شیخ پریشان ہوئے اور کہا خیریت ہے، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضرت سارا سامان، سب چیزیں تیار کر لی اور حماد کے پاس کیا تھا، شیخ کے پاس رحمہ اللہ، تو انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اچھا چلے جاؤ، سلامتی سے واپس آؤ گے اللہ نے چاہا اور نفع بھی لے کے آؤ گے. تو وہ لڑکا خوش ہوا اور شیخ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ خوش جاؤ اور خوشی سے واپس آؤ اور ضمانت ہے میری تمہارے لیے. بہت خوش ہوا، چلا گیا، 700 کا جو لے کے گیا تھا 1000 میں فروخت کر دیا. اور واپسی پر وہ رکا اور 1000 کی جو تھیلی تھی اسے ایک تاک میں بھول کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور اسے نیند آ گئی. سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ڈاکوؤں نے اس قافلے پر ڈاکا ڈالا اور قافلے والوں کو قتل کر دیا، اور اس پر بھی کسی آدمی نے حملہ کیا، اور خواب میں اس لڑکے نے دیکھا کہ میں تو مارا گیا ہوں. اتنی ہیبت تھی، اتنی شدت تھی کہ جب اٹھا تو گردن پہ بار بار ہاتھ ملتا تھا اور چوٹ جو خواب میں لگی تھی اسے لگتا تھا جیسے میرے واقعی گردن پہ کسی نے حملہ کر دیا ہے. اور پھر خیال آیا کہ ارے 1000 دینار کی وہ تھیلی کہاں گئی، اٹھ کے بھاگا اس کمرے میں جہاں چھوڑ آیا تھا اور واپس لے آیا سرائے میں. بغداد واپس ہوا تو اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں پہلے حماد رحمت اللہ علیہ کی زیارت کو جاؤں، بہت بڑے آدمی ہیں، اور اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کو جا کے تو بہت زیادہ مبارک دوں گا کہ حضرت جو آپ نے وعدہ کیا تھا مجھ سے وہ پورا ہوا اور آپ کی ضمانت صحیح اتری. تو لڑکا کہتا تھا میں جا رہا تھا اور میں نے حماد رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، بازار میں تھے تو انہوں نے مجھے آواز دی اور گلے لگایا اور مجھ سے کہا کہ جا اور پہلے شیخ کی زیارت کر عبد القادر رحمت اللہ علیہ کی. ان کی بات درست ثابت ہو گئی. تو کہتے تھے میں نے حماد رحمت اللہ علیہ کے کشف کو اس دن دیکھا کہ میرے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے علاوہ کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی، لیکن انہیں اپنے کشف سے معلوم ہوا اور مجھ سے کہنے لگے کہ تیرے لیے شیخ نے 17 مرتبہ اللہ سے دعا مانگی، اور میرے بیٹے وہ جو قتل میں نے تجھے بتایا تھا وہ تیری تقدیر میں تھا، اور یہ جو مال کا لٹنا تھا یہ بھی تھا، لیکن اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور تیرا قتل جو تقدیر میں تھا وہ خواب میں گزر گیا، اور وہ جو تیرے مال کا نقصان تھا تو بھول آیا تھا نا، اور جب تو اٹھا اور تجھے پریشانی لاحق ہوئی تو جو پریشانی تھی بس اس میں وہ چیز گزر گئی. تو یہ کہتا ہے میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور شیخ القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو میں نے ان کو بھی دیکھا. ان کا کشف یہ تھا کہ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور مجھ سے کہا حماد نے جو کہا تھا نا تم سے ابھی بازار میں کہ میں نے 17 مرتبہ تیرے لیے دعا کی ہے، مجھے اس اللہ کی قسم جس کی عبادت کرتا ہوں اس پروردگار کی عزت کی قسم میں نے 17 مرتبہ دعا مانگی، پھر 17 مرتبہ، پھر 17 مرتبہ، یہاں تک کہ 17 17 کرتے یہ 70 سے زیادہ چیز چلی گئی، اور میں نے کہا کہ جو تقدیر آپ نے طے فرما دی ہے اور اپنے ان ناکارہ ان گناہگار بندوں کو آپ نے اطلاع کر دی ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہونا ہے، میری محبت میرا تعلق ایسا ہے، آپ اس تقدیر کو بدل دیں، اور پھر مجھے بتایا گیا کہ تیری تقدیر واقعی ایسے بدلی گئی۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جیسا کون ہے ان آخری 400-500 سال میں کس کا قدم توحید میں اتنا راسخ ہے، کس کا قدم اتباع سنت میں اتنا جمع ہوا ہے، جو اپنے مکتوبات میں یہ لکھے کہ فقہا نے جو تقسیم کی ہے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی، میں اسے نہیں مانتا، بدعت سب کی سب گمراہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو شخص مستحبات تک کو ترک کرنے کے لیے گوارا نہ کرے اس امر کو بھی، اس جیسا آدمی، وہ کوئی ایسا صوفی نہیں تھا جس پہ حالت کا غلبہ ہو گیا ہو۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی قسم کے قصے لکھے ہیں، ان کے مکتوبات کو آپ پڑھ لیجئے کہ کیسے دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، کس کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، بھئی بزرگوں کی دعا سے، ماں باپ کی دعا سے، اپنے ان دوستوں کی دعا سے جن کے ساتھ اللہ کا تعلق، اللہ کی وجہ سے تعلق ہوتا ہے۔ ہم اس سے بھی بڑھ کے بات آپ سے عرض کرتے ہیں، اور ہم بلا خوف تردید اسے کہتے ہیں، اس کی ضمانت ہے کہ یہ بات بالکل کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی تقدیریں گناہگاروں کی دعاؤں سے بدل گئیں۔ ساری زندگی کیا کرتا رہا؟ بدکاری، اور اس نے کتے کو پانی پلا دیا، اور اللہ نے کتے کی وجہ سے اس کو جہنم سے آزادی دے دی، یہ دعا کی عملی صورت ہی ہو گئی نا۔ کتے نے دعا مانگی یا نہیں مانگی، لیکن کتے کا وہ نیکی اس کے ساتھ جو تھی وہ کام آ گئی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 مرتبہ سے زیادہ نہ سنی ہو، وَإِلَّا فَسُمَّتَا، میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں، اور کانوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کرنے والا اس کام کے لیے تیار ہو گیا تو اس نے دیکھا اس خاتون کی آنکھوں سے آنسو بہرے ہیں، تو اس نے کہا کہ تم روتی کیوں، میں نے جبر کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا خدا کی قسم میرے بچوں کے لیے گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ بھی ہوتا تو میں اس بے حیائی کے کام میں نہ پڑتی، اور وہ ہٹ گیا، اور اس نے اسے 60 یا 80 دینار، خیال نہیں روایت میں کتنی تعداد آئی ہے، لیکن وہ اس نے اسے دے دیے، اور اللہ نے اپنے فرشتوں کو کہا کہ میرے اس بندے کو دیکھو، اس نے اس عورت کے ساتھ معاملہ کیا اور گناہ نہیں کیا، اس کی مدد کر دی، ہم اسے توبہ کی توفیق دے دیں گے، اور ساری عمر جس نے بدکاری کی تھی خدا نے اس کی کو توبہ کی توفیق دی، اور ان 3 دنوں میں اس نے توبہ بھی کر لی ان گناہوں سے، اور اس کے ساتھ ہی وہ مر گیا، اور فرشتوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پہ لکھ دیا کہ غفر اللہ للکفل، کفل کو اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس عورت نے یقیناً دعا دی ہوگی۔ یہ باتیں ہیں گناہگاروں کی، مقروض لوگوں کی، جن لوگوں کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں، جو لوگ اپنی مجبوریوں سے کس کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا، یہ لوگوں کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ آپ نے 100 روپے 200 روپے اجرت طے کی تھی، آپ کسی مزدور کو 250 روپے جب دیتے ہیں نا، تو کیا کہتا ہے کہ صاحب آپ کے لیے میرا جسم رونگتا رونگتا، رواں رواں اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ دعائیں ہیں جو اللہ کے ہاں سے مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں، اور خدا کی تقدیر کسی اور طرح پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات آپ سے عرض کی ہے، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی تھے، انہوں نے خود لکھا ایک جگہ وارف المعارف میں، فرماتے تھے میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور ہمارے زمانے میں لڑکے جو کچھ پڑھتے تھے وہ علم کلام تھا، بحث، مباحثہ، فلسفہ، تو میں نے اس فن میں ترقی کی اور کئی ایک کتابیں پڑھی. تو میرے چچا نجیب الدین رحمت اللہ علیہ مجھے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ فلسفہ اور یہ منطق اور یہ علم کلام نہ پڑھو. ایک دن چچا نے مجھ سے کہا کہ بھتیجے میرے ساتھ چل. تو والد تو میرے تھے نہیں, چچا میری پرورش کر رہے تھے, تو مجھے ساتھ لے کے چلے گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ ہم ایک ایسے شخص کی مجلس میں جا رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دل سے بھی آگاہ کر دیتا ہے. تو جب شیخ کی زیارت ہوگی تو اس کی برکت کا انتظار کرنا. آپ معلوم نہیں سے مانتے ہو نہ مانتے ہو, اس سے بحث نہیں, لیکن ہم اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی جو زیارت ہوتی ہے اس کی بھی برکتیں ہوتی ہیں, حتیٰ کہ بچہ سویا ہوا ہو اور اللہ کے اچھے بندے کی نظر پڑ جائے اس کا بھی اثر رہتا ہے. لیکن یہ اثرات محسوس ہوتے ہیں 60-60 سال کے بعد, 50-50 سال کے بعد, اور بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ 50 سال بعد بھی یہ جو برکتیں ہیں یہ بچپن میں کس کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی اور کس کا اثر ہے. تو مجھ سے شیخ نے کہا, میرے چچا نے نجیب الدین رحمت اللہ نے, کہ شہاب ایسے شخص کی مجلس میں لے کے جا رہا ہوں جو کبھی کبھی دل کی بات پہ بھی خبر پا جاتا ہے, اور اس کو دیکھنا اور پھر ان برکتوں کا انتظار کرنا. جب میں بیٹھ گیا تو ہستی وہ بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے. تو چچا نے مجھ سے پوچھا, چچا نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ میرا بھتیجا ہے, اس کا نام ہے عمر اور شہاب. تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا حضرت فلسفہ کلام یہ چیزیں پڑھ رہا ہوں. تو میرے چچا نے کہا حضرت میں اسے روکتا ہوں, میں کہتا ہوں جوانی میں کچھ اور کرو, یہ علم کلام اور فلسفہ پڑھ کے تم نے آخر کرنا کیا ہے اور باز نہیں آتا, چھوڑتا نہیں. تو شیخ نے مجھ سے پوچھا کہ کون سی کتاب یاد کی ہے؟ میں نے شیخ کو بتایا تو حضرت نے فرمایا وہ کتاب میں نے بھی پڑھی ہے. پھر اور کتاب کا ذکر کیا, حضرت نے فرمایا ہاں ہاں یہ بھی ہماری نظر سے گزری ہے. تو میں بڑا خوش ہوا. اور عمر کتنی تھی اس جوان کی؟ شہاب الدین سرہردی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں 17 یا 18 برس کا تھا. تو شیخ سے جو میں کتاب کہتا تھا شیخ اس کی بات کرتے تھے, میں خوش ہوتا تھا کہ حضرت نے بھی یہ کتابیں پڑھی ہیں. اور میرے دل میں آیا کہ میرے چچا خام خائی منع کرتے ہیں, دیکھو کتنے بڑے حضرت ہیں, مشائخ میں سے ہیں بغداد کے, اور انہوں نے بھی یہ کتابیں پڑھی ہیں. تو مجھے اچانک انہوں نے کہا میرے قریب ہو جاؤ. میں قریب ہوا اور میں کہہ رہا تھا فلاں کتاب بھی حضرت پڑھی ہے, فلاں کتاب بھی پڑھی ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھ دیا, اور جب اٹھایا ہاتھ تو میں حیران ہکا بکا اور چیخ پڑا. میں نے کہا حضرت جی کیا ہوا؟ اور خدا کی قسم مجھے ان کتابوں کے نام بھی یاد نہیں رہے جن کتابوں کا میں ابھی ایک لمحہ پہلے ذکر کر رہا تھا. تو حضرت ہنسے اور مجھ سے فرمایا کہ بس ایسا علم جسے اللہ کا ایک بندہ اپنا ہاتھ رکھ دے تو مٹ جائے, علم وہ ہونا چاہیے جسے کوئی نہ چھین سکے. تو میرے لیے سوائے سچ پٹانے کی اور کوئی صورت نہیں تھی, اور تھوڑی دیر میں حسرت اور افسوس سے بیٹھا رہا. اور پھر جب میں اٹھتا ہوں تو مجھے اللہ نے ایسی زبان دے دی جس سے حکمت پھوٹتی تھی. اور جب میں چلنے لگا تو مجھ سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عمر عراق میں آخری دور میں جتنے لوگ بھی مشہور ہوئے ہیں نا, تو آخری شخص ہے جسے میں دیکھتا ہوں جس کا سلسلہ دنیا میں چلے گا عراقیوں میں سے. اور وہی بات ہوئی, سلسلہ سہروردیا اب تک ان دیار میں باقی ہے, اگرچہ ہمارے یہاں کم رہ گیا ہے, لیکن مسلسل امت کی رہنمائی ان لوگوں سے ہوتی رہی. یہ وہ لوگ تھے جن کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی تھی. اب بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں, کچھ بھی نہیں ہیں, والدین تو ہیں, کچھ بھی نہیں ہیں, اللہ کے اچھے بندے تو ہیں, ارے کچھ بھی نہیں ہے بھائی، تو کوئی گناہگار تو آپ کو دن رات میں کوئی ملتا ہی ہوگا، کوئی کہتا ہوگا کہ مجھ پہ اتنا قرضہ ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہوگا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا. ان لوگوں کی خدمت کیجئے، اللہ کے عام بندوں کے کام آ جائیے، اللہ کی عام مخلوق کا ہاتھ بٹا دیجئے. آپ دیکھتے ہیں بازار میں راستے میں ایک آدمی ہے اور وہ بوجھ لے کر چل رہا ہے، آپ اس کا بوجھ اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچا دیجئے. آپ دیکھتے ہیں گاڑی کو دھکا لگا رہے ہیں کچھ لوگ، اور ایک آدمی دھکا لگا رہا ہے، دو آدمی دھکا لگا رہے ہیں، تیسرے آپ شامل ہو جائیے، چار ہیں پانچ میں آپ مل جائیے. ممکن ہے کسی کی دعا لگ جائے اور اللہ کی تقدیر بدل، اللہ کی طرف سے تقدیر میں تبدیلی ہو جائے. ممکن ہے کسی کی دعا چھو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ خود ہی تبدیل فرما دیں. آپ کو اس سے کیا ہے، آپ کو تو اچھا فیصلہ چاہیے نا، ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، کمپیوٹر آپ جانتے ہیں، اس پہ دیکھیے کتنے لوگ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے سوالات سامنے آتے ہیں، لوگوں کو اس کا جواب چاہیے ہوتا ہے. اس علم کے ذریعے ان کی مدد کیجیے. اللہ نے آپ کو ڈاکٹر بنا ہے، کسی کو جب آپ دوا دیتے ہیں تو اس کو بہتر سے بہتر دوا دیجئے، اللہ کے لیے اس کی سن لیجئے. جب آپ اللہ کے لیے سنتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے اس کی خدمت کر دیتے ہیں تو اس مریض سے پوچھو اس کے دل سے آپ کے لیے کیسے دعائیں نکلتی ہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کی تقدیر کو بدل دیتی. اس حدیث سے تیسری بات پتا چلی اور وہ یہ کہ بڑے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ نرمی کرتے ہی رہیں، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے رہیں. بہت بڑی چیز ہے ڈانٹ مار، بلا وجہ جھڑکنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ان چھوٹے چھوٹے دلوں کو توڑ دیتی ہیں. کبھی بھی ان کے دلوں سے نہیں کھیلنا چاہیے. بچے آتے ہیں مساجد میں، آتے ہیں کس کس طریقے پہ آتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، یہ سب حقائق ہیں. لیکن درگزر کرنا چاہیے. مسجد سے ڈانٹ کے نکال دیں گے وہ بچہ کہاں جائے گا، کسی بزرگ کی مجلس میں بیٹھنے کا اسے ادب اور طریقہ نہیں پتا تو بزرگ کو چاہیے کہ اس کو ادب اور طریقہ سکھا دیں اور ڈانٹ ڈپٹ کے علاوہ سکھا دیں. اس لیے کہ جب دل ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی پناہ کے لیے گھر سے باہر جگہ تلاش کرتا ہے، وہ مذہب کے علاوہ کہیں اور جگہ تلاش کرتا ہے، اور مذہب کے علاوہ جو جگہ اسے ملتی ہے پھر وہ اس میں ڈوب جاتا ہے اور بڑی دیر سے اسے ہوش آتی ہے کہ سب کچھ گنوا دیا. سب کچھ گنوا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا، اور اس کی بنیاد کہاں پڑ گئی تھی، بنیاد اس کی پڑ گئی تھی بلا وجہ ڈانٹنے سے اور بلا ضرورت سختی اور تشدد کرنے سے. نہ کرے، محبتوں سے کام لے، محبتوں کو پھیلائے، قربانی دے. ایک آدمی ہے، اس نے بچپن میں مار کھائی، اساتذہ سے ڈانٹ سنی اور بہت کچھ ظلم اور ستم سہ لیا، بس سے چاہیے کہ آخری آدمی ہو جائے، وہ یہ پورے یقین سے طے کرے کہ میں نہیں ڈانٹوں گا، میں کسی کو نہیں ماروں گا، میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، جو کچھ بھی ہے بس میں آخری تھا جس نے سہ لیا ہے. جو ہمارے پاس اللہ کا نام سیکھنے کے لیے آئے گا ہم نرمی سے سکھائیں گے، جو آدمی اللہ کی بات پوچھے گا ہم سمجھائیں گے. ہاں جب محبتیں ہو جاتی ہیں، جب تعلق اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ پتا ہوتا ہے کہ اب ڈانٹ چھوڑ زبا بھی کر دو تو کہیں نہیں جائے گا، اس وقت پھر کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. لیکن یہ بڑی حکمت کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں. ایسے تھوڑا ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مقام کا سمجھنے لگے اور پھر یہ چیزیں چل پڑیں، وگرنہ انسان انسانوں کو کھو دیتا ہے اور انسان لوگوں کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. فانی بڑے شاعر تھے، انہوں نے کتنی اچھی بات ایک چھوٹے سے شعر میں کہی. انہوں نے کہا ان کی بے مہریوں کو کیا معلوم، ان کی بے مہریوں کو کیا معلوم، ایک امیدوار تھا نہ رہا. تو بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں لوگوں کو جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، جب آپ سے وہ ہدایت اور سچائی کی راہ طلب کرتے ہیں. مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ کیسی کیسی امیدیں لے کے جاتا ہے کہ اپنے دل کا حال بیان کرے، اپنے مرض کی کیفیت بیان کرے، اور ڈاکٹر اگر کبھی جلاد کی صورت اختیار کر لے تو بتاؤ لوگ زندگی کی بھیک مانگنے کس کے در پہ جائیں. اس لیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ ملم یوکر کبیرانہ، جس نے ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کی، ولم یرحم صغیرانہ، اور ہمارے چھوٹوں پر مہربانی اور شفقت کا سلوک نہیں کیا، فلیس منا، وہ ہماری امت میں سے نہیں. اس حدیث سے تیسری بات پتہ چلتی ہے، جریج رحمت اللہ علیہ کا صدق، ان کی بندگی، اللہ کے ساتھ تعلق. جب اللہ کے ساتھ حقیقتاً بندے کا تعلق بڑھ جاتا ہے تو پھر حقیقی بندگی خدا کی نصیب ہو جاتی ہے، اور اللہ کی بندگی سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے جو کسی شخص کو دیا گیا ہو. وہ بات الگ ہے جو نبوت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ چیز الگ ہے. بس باقی پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، روز اول سے لے کر تا قیام قیامت بس ایک ہی مقام ہے، اور وہ بندگی ہے اللہ کی. جتنا بھی گناہگار ہو جائے بندگی کو نہ چھوڑے، اور یقین سے جان لے کہ میں اس کا بندہ ہوں اور میں اس کا غلام ہوں، نوکر نہیں ہوں، غلام ہوں، اور اچھے اور برے حالات سب اس کے قبضے میں ہیں. جب چاہے گا بدل دے گا، چمٹ جائے اس سے اور اس کے در کو ترک نہ کرے. ایک آدمی نے ایک مجلس کا حال نقل کیا، اور جامی رحمت اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے بھائی کا واقعہ ہے، احمد غزالی، بڑے صاحب علم آدمی تھے، جیسے شیخ فخر الدین عراقی رحمت اللہ علیہ کی لمحات لکھی گئی ہے، اس طرح کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. اور احمد غزالی رحمت اللہ علیہ حاضر تھے، اور قاری نے ایک آیت تلاوت کی، اور بات سمجھنے کی ہے. جب قاری نے یہ پڑھا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، جو کبیرہ گناہوں میں پڑ گئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اے گناہگارو، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بلا شبہ معاف کرتا ہے، بڑی رحمت کرنے والا ہے. تو کہتے تھے جب انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ گناہگاروں کو اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے مایوس نہ ہو، تو احمد غزالی رحمت اللہ نے اونچی آواز سے بات کی اور کہنے لگے کہ شرفہم بجاء الاضافۃ الی نفسہ بقولہ یا عبادی، اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے، بڑی عزت بخشی گناہگاروں کو، اور یہ کہا کہ عبادی، اے میرے گناہگارو، اے میرے بندو. دیکھا آپ نے شیخ نے کتنے نقطے کی بات بیان کی، یہ ہیں تو یہ گناہگار، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ بندو، اس نے کہا میرے بندو. اقبال نے کہا ہے نا، عبد چیزے دیگر، عبد چیزے دیگر، بندہ اور چیز ہے اور اس کا بندہ یہ اور چیز ہے. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ بندو اگر تم سے گناہ ہو جائے، اس نے کہا یا عبادی، اے میرے گناہگارو. تو شیخ نے کہا شرفہم بیا الاضافت الی نفسہ بقولہ یا عبادی، بڑی مہربانی کی، عزت بخشی ہے گناہگار بندوں کو، اور اپنے ساتھ جوڑا ہے یہ کہہ کے کہ اے میرے گناہگار بندو. اور پھر رو پڑے اور کہنے لگے وہانا علی اللوم فی جنب حبہا، جو لوگ ملامتیں کرتے ہیں نا اور تانے دیتے ہیں مجھے تیری محبت میں، کہ تیری وجہ سے میں نے دنیا میں کوئی کام نہیں کیا اور میں نے اپنے آپ کو تیرے در پر لا کر چھوڑ دیا ہے، تجھے تیری دوستی اور محبت کے مقابلے میں یہ لان تان، یہ تانے، یہ سب کے سب حقیر رہ گئے ہیں. وَقَوْلُ الْعَادِ إِنَّهُ لَقَلِي، اور دشمن جو کہتے ہیں کہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں رہا، یہ اکیلا ہے، راندہ درگاہ ہے، نکالا ہوا ہے. ایک طرف تیری محبت، تیری شفقتیں، ایک طرف لوگوں کے تانے، تیری محبت کے نشے نے ان تانوں کو بھلا دیا. اَسَمُّ اِذَا نُودِيتُ بِسْمِي وَإِنَّنِي، جب لوگ میرے نام سے مجھے پکارتے ہیں تو میں بالکل بہرا بن جاتا ہوں، گویا میں نے سنا نہیں. وَإِذَا قِيلَ لِي يَا عَبْدَهَا لَسَمِي، اور جب مجھے کہا جاتا ہے ارے فلانی کے غلام، ارے فلان کے چاہنے والے، تو خوب سنتا ہوں، اس لیے ایک نسبت تیرے ساتھ کرتے. یہ ہے وہ بات کہ اللہ کی صفات میں سے صفت مغفرت ہے، اور اس کی کسی صفت کی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے آدمی بندگی اختیار کرے. گناہ ہوتے ہی ہیں، ساری زندگی ہوتے رہتے ہیں، مرتے دم تک ہوتے رہتے ہیں، اور ہر ایک شخص کا گناہ اس کے اپنے درجے کا ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی لغزشیں ان کے اپنے درجوں کی ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کوئی لغزش نہ ہوتی اور کوئی کام بھی ایسا نہ ہوتا جو باری تعالیٰ کو ناگوار گزرتا، تو یہ خام خام اتنی چیزوں میں وہی نازل ہو جاتی کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا، اور یونس علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ کے ہمیں پکارا، اور حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اف اللہ عنک، اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر کرے. ولیعوذ باللہ، یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے گناہ ہوں گے جیسے امت سے ہوتے ہیں، مگر جو ان کا مقام اپنا ہے، اس مقام کے شایان شان اعمال اللہ کو مطلوب ہیں، اور اس شان سے کچھ کم درجے کی چیز کبھی ہو جاتی ہے، اور اللہ اس سے وہی فرما دیتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات مناسب نہیں تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک سے اپنے اپنے درجے کی باتیں ہو ہی جایا کرتی ہیں. بس اس رات کو نہ چھوڑے اور اپنی بندگی پیش کرتا رہے، وہ ہزار بار بھی کہے نا، اور بندہ اتنے یقین سے سن لے جس یقین سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ٹور پر گئے تھے اللہ سے بات کرنے کے لیے، اور اللہ نے ان سے باتیں کی، اس یقین کے ساتھ بھی اسے کسی دن پتا چل جائے اور وہ کہہ دیں کہ تو ہمارا دشمن اور ہمیشہ کے لیے جہنمی اور کفر پہ موت آ جائے گی، تو بھی درد نہ چھوڑے. وہاں پہ چناؤ ہو جاتا ہے، انتخاب ہو جاتا ہے، کسی کو پسند کر لینا اور کسی کو اپنا بنا لینا سبب اور علت پر موقوف نہیں، سبب اور علت پر موقوف ہوا کرتا تو ابو جہل اور شیبہ سرداران مکہ یہ سب سے آگے ہوتے، اور سبب اور علتیں بنا کرتی تو بلال رضی اللہ عنہ پیچھے رہ جاتے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کیا ایسی بات کر دی؟ حقیقت میں کچھ نہیں، سارا معاملہ اس کی عنایت کے ساتھ ہے، سارا معاملہ اس کے فیصلے کے ساتھ ہے، کسی کو کچھ بولنے کا حق نہیں اور دم مارنے کی گنجائش نہیں. بس ان سے سنے اور ان سے چمٹ جائے اور بندگی پیش کرتا رہے، اور اس اقرار کے ساتھ یہ جو بندگی میں کچھ ہو جاتا ہے یہ بھی تیری توفیق ہے، اگر یہ توفیق نہ ہو تو میں تو ایسا بھی نہیں. اپنا عجز اور ان کی قدرت اس پر نظر رہے، مانگتے ہوئے ان کی قدرت پر نظر رکھنی چاہیے اور اپنے عجز پر نظر رکھنی چاہیے. الٹا حساب کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ بھی ہماری طرح مجبور ہو گیا ہے، کیا کرے گا، کیسے کرے گا. ارے بھائی چھوڑ دو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھائی، صحیح حدیث میں آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اللہ سے یہ مانگا کرو کہ اللہ وقفنی فی کل مہم، اللہ ہر مصیبت میں میرے لیے کافی ہو جا، من حیث شیتا و من عین شیتا، اللہ جیسے تو چاہے، جہاں سے تو چاہے، میرے لیے ہر مصیبت میں تو میرا مددگار بن جا. اس لیے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کتنی جگہ ان کی دعاؤں میں آتا ہے، وانت رجائی، اور اللہ میری امیدوں کا منتہا، ارے پروردگار میرا آسرا اور حقیقی ٹھکانہ بس تیری ہی ذات ہے، تمام امیدیں تجھ سے وابستہ ہیں اور تمام باتیں تجھ سے ہی کہہ سن لینی ہیں، انت رجائی، تو میری امیدوں کا مرکز اور تو میری امیدوں کی انتہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے، آپ اس اذان کے معاملے پر غور کریں، کیا چیز تھی؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو خواب آئی ہے اذان کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دے دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب جن لوگوں نے خواب دیکھی، اللہ نے جنہیں خواب میں دکھایا ہے کہ تم لوگ اس طرح اذان دو، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے لیے نہیں کہا، اور بلال رضی اللہ عنہ جن کو خواب بھی نہیں آیا انہیں کہہ دیا تم اذان دو، کیوں؟ اس کی کیا حکمت تھی آپ نے سوچا ہے؟ اور بہت سی حکمتوں کے علاوہ ایک حکمت یہ تھی کہ عمر اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کے مقابلے میں زیادہ تکلیف بلال رضی اللہ عنہ برداشت کی تھی، اس نے زمین کی سنگلاخ چٹانوں کو اور زمین کے پتھروں کو اپنا خون پلا دیا تھا، اور کافروں نے اسی کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے تھے، اور کافروں نے اسی بلال رضی اللہ عنہ کو انگاروں میں لٹا دیا تھا، چتا تیار کر دی تھی، اور کہتا تھا آہد آہد، اللہ کو ایک کہو ایک کہو، تو جو انگاروں پہ لیٹ کے بھی خدا کو یاد کرتا رہا اور اس کی توحید کا پرچار کرتا رہا، اللہ نے چاہا کہ اس کے ذریعے اپنا نام بلند کروائے، اور اللہ نے چاہا کہ جس طرح مجبوری کے عالم میں وہ اس کی توحید کا پرچار کرتا رہا ہے، اسی طرح اللہ اس کی زبان سے توحید کے الفاظ نکلوائے آزادی اور خوشی کی حالت میں بھی، اور اللہ نے ایسا قبول کر لیا اس بندگی کو، اس عبادت کو، کہ قیامت تک اذان بلالی مثال بن کے رہ گئی۔ اب بھی لوگ اپنے بچوں کے نام بلال رکھتے ہیں، بلال رضی اللہ عنہ میں کیا تھا؟ وہ اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اس کی بندگی تھی، اور اس مجبوری اور لاچار ہو جانے کی عالم میں بھی بندگی تھی، حتیٰ کہ محبتوں کا یہ حال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں زندگی کا ایک دن اور گزر گیا، یہ بھی سوچنے کا ایک انداز ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ 60 سال کا ہو گیا ہوں، 70 سال کا ہو گیا ہوں، یہ بھی ایک انداز ہے سوچنے کا، مگر بدل لیجئے اس انداز کو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ان کی وفات کے وقت رو پڑی اور کہنے لگی کہ یہ وفات کی کیفیت ہے، اور آپ تو چند لمحوں میں ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بزا بڑی خوشی کی بات ہے، نلقی محمد و صحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ایک دن اور کم ہو گیا، مالک کے کرم پر بھروسہ ہے، جنت میں جلدی چلا جاؤں گا۔ پہلے 360 دن رہ گئے تھے جنت میں جانے کے، اب 69 دن رہ گئے ہیں، ایک دن اور کم ہو گیا ہے زندگی کا، اچھا ہوا جنت میں جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، ان کی شفاعت نصیب ہوگی، اللہ کی خوشی اور اس کا قرب ملے گا۔ یہ ہے مایوسی کی بجائے امید کے ساتھ جینا اور خوش ہونا کہ زندگی کم نہیں ہو رہی، جنت کے فاصلے کم ہو رہے۔ ہم کیوں مایوسی پہ سوچتے ہیں؟ ہم کیوں ایسی تاریک راہوں کو سوچتے ہیں جس کے ذریعے شیطان اللہ سے مایوسی پیدا کرتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اہلیہ سے کہا حبذا نوقی محمد و صحابہ، خوشی کی بات ہے میری بیوی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، دوستوں سے، صحابہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوگی، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور یہ بلال رضی اللہ عنہ، قیامت تک اللہ نے مسلمانوں میں بچوں سے بھی پوچھ لو تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اذان کا ذکر کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ خدا کے ہاں قبولیت ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اس جہان میں ایسی قبولیت ہوئی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ شام چلے گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا مدینہ منورہ میں دیکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو رنج ہوتا ہے، طبیعت بجھ گئی ہے، اجازت دیں، شام تشریف لے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خواب میں آئے اور فرمایا بلال ایسی بے وفائی اب ہمیں ملنے بھی نہیں آتے. تو بلال رضی اللہ عنہ بیٹھے اور رونے لگے. خواب ختم ہوا اور گھر والوں سے کہا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور شکایت فرمائی ہے کہ میرے پاس آتے نہیں ہو, میں چلتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ وقت نکال کے مدینہ منورہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آزان دیں. تو انہوں نے کہا امیر المومنین میں آزان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیتا تھا, اب نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات پہ انہوں نے نہ کر دی. کوئی جبر کا دور تھوڑا ہی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جبرن منوا لیتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور پھر لوگوں کو کہا کہ بلال کو کہو آزان دیں, اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جا کے لوگوں نے کہا کہ تم کہو, تمہاری بات نہیں ٹالتے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں بھائی حاضر ہوئے اور کہا آپ نانا کے زمانے کی آزان دیجیے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جو آزان دی ہے تو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ لوگوں نے آواز سنی اور لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے, یہاں تک کہ عورتیں چیختی ہوئی گھروں سے نکل آئیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں واپس آ گئے ہیں, بلال آزان دے رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا تھا. سب خدا نے ان کی بندگی کو قبول کر لیا تھا. اللہ کا اچھی طرح یاد رکھو, اپنے بندوں میں سے کسی کو چن لینا اور قبول کر لینا سبب اور علت پر موقوف نہیں, بندگی شرط ہے. جریج رحمت اللہ علیہ خدا کے بندے تھے, اللہ کے بھروسے پہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا, بچہ بول پڑا کہ یہ آدمی پاک ہے اور گناہگار کوئی اور ہے. خواجہ خیرچہ رحمت اللہ علیہ گازرگان نقشے میں دیکھیے گا, آپ کو سمرقند اور بخارا کے قریب ایک جگہ نظر آئے گا, بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے, غلام تھے, مالک نے آزاد کر دیا. اور کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو ان کی سوانح میں آتا ہے, یہ گپے اور قصے نہیں ہیں, اچھی طرح پرکھ لیا ہے ان واقعات کو کہ واقعی سچے ہیں, ولیعذ باللہ کوئی جھوٹ نہ آ جائے اس میں. تو ان کے پاس جاتا تھا اور سورہ فاتحہ پڑھ دیتے تھے, دم کر دیتے تھے. حدیث میں بھی آیا ہے نا کہ فاتحہ میں شفا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. ایک مولوی صاحب کے دانت میں درد ہو گیا اور ان کے پاس گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ دی اور اس پہ پھونک دی اور وہ ٹھیک ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ پڑھ رہے تھے نا اب, تو مولوی صاحب سن رہے تھے. اس نے کہا خیرچے الحمد نہ راست نخوانی, حضرت آپ سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھتے, قرآت کے مطابق نہیں پڑھتے, میرے پاس آئیے راست کنم تاکہ آپ کو قرآن پڑھنا سکھاؤں. گفت خواجہ خیرچے بولے رحمت اللہ علیہ اور کہنے لگے نہیں, ان کا مجھے بخش نہیں چاہیے تمہارے پاس آنا, تو دل خدرا راست کن, اپنی نیت ٹھیک کر اور اپنے دل کو صحیح کر. فی الحال درد بر وے مستولی شد. اور جب انہوں نے چپ ہوئے اتنا کہہ کے تو علی صاحب کے دانت میں پھر درد شروع ہو گیا. بس تضرر و نمود, عاجزی اور ساری اختیار کر لی اور کہا کہ خیرچے پھر فاتحہ پڑھ دیں. انہوں نے پھر الحمدللہ پڑھی تو درد ٹھیک ہو گیا اور انہیں شفا مل گئی. اور خرقانی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے بھی ان کی فاتحہ سنی ہے, اور ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ نے کہا واقعی وہ صحیح نہیں پڑھتے تھے. لیکن کیوں صحیح نہیں پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ ان پڑھ آدمی تھا, نمی توانست گفت وے سید و غوث روزگار بوداس. ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ نے کہا فاتحہ تو وہ صحیح واقعی نہیں پڑھ سکتا تھا اپنی معذوری کی وجہ سے, لیکن وہ اپنے زمانے کے غوث کے مقام کا ولی تھا. غوث کا مطلب جو فریاد کو دور کر دے, یہ اولیاء اللہ کے مقامات ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فریاد سنتے ہیں اور دور کر دیتے ہیں, وہ اللہ ہی کی ذات ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. صرف لفظ ایک ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کو شبہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اتنے کامل اولیاء کرام میں سے تھے, بندگی ٹھیک تھی, اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک تھا, اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اپنی بندگی کا تعلق درست رکھے. اسی طرح اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آیا ہے نا کہ جرائج رحمت اللہ نے وضو کیا اور دو رکعتیں پڑھیں, اس سے معلوم ہوا کہ وضو اس امت کے ساتھ نہیں مخصوص, کہ صرف مسلمانوں ہی کو وضو سکھایا گیا ہو, بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں میں بھی تھا. جیسے یہ اب جرائج رحمت اللہ علیہ صحیح قول کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصہ پہلے کے ہیں, کچھ صدیاں پہلے کے ہیں, شاید 3 صدیاں یا 4. تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب میں وضو تھا, تو ہی تو انہوں نے وضو کیا نا, وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. پھر اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ پر جب ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی بادشاہ وقت نے, تو اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اور 2 رکعتیں پڑھیں اور بادشاہ اپنے ارادے سے باز آ گیا. تو وہ جو آیا ہے نا وہاں پر تو انہوں نے وضو کیا, اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بھی وضو تھا. اس امت کی خصوصیت وضو کے اعضاء کی چمک ہے, بس یہ ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ قیامت میں آپ کیسے اپنی امتیوں کو پہچانیں گے, تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے امتی جو وضو کرتے ہیں ان کے اعضاء کی چمک کی وجہ سے میں انہیں پہچان جاؤں گا. تو وضو مخصوص نہ ہوا اس امت کے ساتھ, البتہ وضو کے اعضاء کی چمک یہ چیز خاص ہو گئی. اس لیے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, جو لوگ وضو نہیں کرتے, وہ سوچیں قیامت میں کتنا کم نور ہو جائے گا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کو کیسے پہچان پائیں گے.